نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جب میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ کی مومن افتخار قاسم کی عمر 18 برس کی تھی تو حضرت والا میرے شیخ اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ صاحب کلپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت نے پہلی ملاقات میں 40 روز چلا لگایا حضرت کی خدمت میں اور فرمایا کہ میں نے جو چلے کے جو خرچہ اور پیسہ تھا وہ حضرت کو پیش کیا حضرت جی کھانے پینے کا پیسہ تو حضرت نے لے لیا پھر واپس دے کر فرمایا کہ اس سے تم دودھ بادام پی لینا اور یہ گندم جو ہے نا کہ حضرت زمیندار تھے حضرت پھول پوری زمیندار تھے تو میں یہ گندم کس لیے خوب کھاؤ پیا تو پھر حضرت نے حضرت پھول پوری اپنے گھر سے کھانا دیتی اور فرمایا اسے دودھ بادام پی لینا اور ایک مرتبہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا اچھا پھر اس کے بعد حضرت جو ہے 17 برس رہے حضرت پھول پوری کے ساتھ اور 10 برس تو ایسے کہ شب و روز ساتھ خدمت کے پاکستان جب حضرت پھول پوری آئے 60 میں سن 60 میں تو اس کے بعد حضرت پھول پوری کے ساتھ آئے اور حضرت پھول پوری کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو پھر اس وقت بستر پر پیشاب پخانا کرتے تھے تو حضرت ان کا پیشاب پخانا بھی دھلا دیتے اور وہ پیشاب پخانا اٹھانا اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک حالانکہ حضرت کا مزاج جو ہے نہیں اٹھانا بدبو کو برداشت نہیں کرتا فرماتے کہ مجھے الٹی آتی تھی لیکن میں ضبط کرتا تھا کہ ایک اللہ والے کی خدمت کے خاطر سے اپنے نفس پر اور دل پر تکلیف برداشت کرتا تھا فرمایا ایک دن میں نے حضرت کا استنجا اٹھایا تو جب استنجا اٹھا کر آیا تو حضرت پھول پوری کی آنکھوں میں آنسو تھے تو فرماتے کہ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ مجھ سے خوش بھی ہے کہ نہیں تو حضرت پھول پوری نے فرمایا میں تم سے بہت خوش ہوں پھر میرے شیخ فرماتے جب میں نے دیکھا بابا جی آج خوش ہیں تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ میرے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین اور تعلق میں اللہ عطا فرمائے تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ تو تمہیں مل چکا حضرت فرماتے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے تو حضرت نے فرمایا حضرت کی جو گھر والی تھی میرے شیخ کی جو والدہ تھی ان سے حضرت پھول پوری کا نکاح کروایا تھا حضرت نے اپنے شیخ کے لیے کیونکہ حضرت کے والد کا انتقال ہو گیا تھا ادھر حضرت کی بھی گھر والی کا تو اپنی والدہ سے عرض کیا حضرت نے اور اسی طریقے سے حضرت پھول پوری سے عرض کیا تو پھر حضرت نے نکاح بھی کروایا تھا اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام محمد رحمۃ اللہ کی والدہ سے نکاح کیا تھا یہ سنت بھی آسان کام نہیں ہے کہنا آسان ہے کہ نکاح تو پھر حضرت پھول پوری نے جب یہ بات حضرت نے عرض کی کہ حضرت آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ مستدین کا کام لے لیں آج میں نے آپ کو خواب میں دیکھا صلاح الدین بھائی اچھا خواب تھا اچھا خواب تھا اللہ تعالیٰ مبارک کرتا تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو بلا کے پھر میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب والدہ آ گئی تو میں تھا حضرت پھول پوری اور والدہ بس تین حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور عالم یہ تھا کہ حضرت کیا دعا مانگ رہے نہیں پتا لیکن حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری پھر حضرت میرے شیخ رونے لگے رو کر فرمایا کہ آج جو کچھ دین کا کام دیکھ رہا ہوں یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اس طرح اور ایسا یعنی 10 برس بالکل کہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ جن کے حضرت پھول پوری کے انتقال کے بعد حضرت معاشاد اور لطاف ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا تو انہوں نے اپنے حیدرآباد میں اپنے بھائی سے یہ بات فرمائی کہ ہم پہلے زمانے ہم پڑھتے تھے کتابوں میں پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ پہلے زمانے میں مشائخ اپنے بزرگوں کی کیسی خدمت کرتے تھے کہ دن رات ان کی تو فرمایا کہ اس زمانے کے اندر میرے شیخ کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ پہلے زمانے میں مشائخ اپنے بڑوں کی خدمت کیسی کیا کرتے تھے. ایک ایک چیز 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنا اور ایک ایک چیز ان سے سیکھنا, اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت تعلق اور اللہ تعالیٰ کے لیے رہنا. فرمایا کہ اس زمانے میں ہم نے حضرت محمد شاہ کی محمد افضل صاحب دام برکاتن کو دیکھ لی, اور کراچی میں ایک مرتبہ فرمایا حضرت محمد افضل جو شیخ تھے میرے شیخ کے اور حکیم الامت کے خلیفہ تھے, انہوں نے کراچی میں فرمایا کوئی بات چل رہی تھی اس بات کے دوران, فرمایا کہ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استاد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, بعض شاگرد اپنے استاد سے بھی آگے بڑھتے ہیں. حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا, میرے شیخ بھی وہاں موجود تھے, اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ ہے ایسے پھر اشارہ کیا. حالانکہ معاذ الرطاب رحمتہ اللہ علیہ کو اگر آپ لوگ دیکھتے تو حضرت کوئی بات اتنا کم بولتے تھے, اتنا کم, ایک ایک بات سوچ سوچ کے بولتے تھے. یعنی حضرت والا ہردوئی کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی اصلاح کے لیے آیا, اب غلطی ہو گئی تو حضرت کیا ایک فائل بنتی تھی, ایسے ہی غلطی معاف نہیں, خط لکھ کر لاؤ غلطی. اچھا وہ لکھ کر لائے کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی, معافی چاہتا ہوں, تو پھر اس کو دیکھا جاتا تھا یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی ہے دوسری دفعہ ہوئی ہے. پھر وہ اگر پہلی دفعہ فائل میں لگ گئی, اگر دوسری دفعہ یہ غلطی ہوئی پھر اس پر الگ پکڑ. یعنی اتنی وہ ایسی اصلاح کے بس. تو میرے شیخ نے 17 برس اپنے مرشد کے ساتھ ایسے گزارے اور دن رات خدمت کی, اور فرمایا کہ ایسا عالم تھا. فرمایا کہ اس زمانے میں تو ہم حضرت جنگل میں رہتے تھے, قصبے سے دور تھی وہ جگہ, اور جنگل میں لیٹرین بھی نہیں تھا وہاں پر, وہاں تو لیٹرین بھی نہیں تھا, کھیتوں میں جا کر ہمیں اپنے فارغ ہونا پڑتا تھا. اور فرمایا کہ اور وہاں پر ایک تالاب تھا سردی کے زمانے میں, جو فرمایا میری جوانی کا زمانہ تھا, 18 سال کی عمر جوانی کا زمانہ, کبھی غسل کی ضرورت پڑتی تھی تو گرم پانی نہیں اور غسل خانہ بھی نہیں ہے, اسی تالاب میں نہاؤ. فرمایا اور پھر ہندوستان کی یو پی کی سردی ایسی مشہور کہ اگر ہاتھ کھلا رہ جائے تو ہاتھ کٹ جاتا تھا, ایسی سردی. تو حضرت نے فرمایا اس زمانے میں جب ہم کبھی غسل کی عادت پڑتی تھی تو فجر سے پہلے جب میں نہاتا تھا, فرمایا جب میں چھلانگ مارتا تھا تو ایک لمحے کو تو مجھے ایسا لگتا جیسے میرے جسم میں جان نہیں اور میں ہوئی نہیں, سخت ٹھنڈا پانی, اتنا زبردست ٹھنڈا پانی ہوتا تھا کہ بس. اور فرمایا پھر یہ کہ جھونکے بھی ہوتی تھی ہر طرف, اور وہ نہاتے بھی رہو اور جھونکوں سے اپنے کو بچاتے بھی رہو, کیونکہ ایک دفعہ جھونک چبٹ جائے تو اس کو چھڑانا آسان نہیں ہے. لہذا ایسا فرمایا ایسے مجاہدات کے تھے, اس طریقے سے حضرت کے ساتھ رہے کہ کوئی آرام کی راحت کی چیز نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور کوئی نہ لیٹرین کا بھی صحیح بندوبست. اور فرمایا کہ عالم یہ تھا کہ میں حضرت کی خدمت میں رات 1 بجے تک رہتا تھا, حضرت کو دباتا تھا, جب حضرت سو جاتے تھے, جب باہر آتا سردیوں کا زمانہ دیکھا تو میرا بستر کوئی اور لے گیا. فرمایا میرا ذاتی بستر تھا لیکن کوئی اس کو اور لے جاتے, اب میں بول بھی نہیں سکوں, اگر میں شکایت کرتا ہوں حضرت پھلپوری سے. عجیب بات فرمائے, فرمایا میں سوچا کہ اگر میں حضرت پھلپوری سے شکایت کرتا ہوں, اگر حضرت پھلپوری نے یہ فرما دیا اگر تم کو یہ ناز برداشت نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے, تو فرمایا پھر میں کیا حال ہوگا. اس لیے پھر فرمایا کہ میں کیا کرتا تھا کہ مسجد چلا جاتا اور مسجد کی چٹائی میں کو لپیٹ کر اس کے بالکل گول کر کے ساری رات اسی طرح پاؤں کھلے سر کھلا. اور فرمایا کہ جنگل تھا وہ, تو وہاں تو سانپ بچھو گھومتے رہتے تھے, اور مجھے خود فرمایا کہ سانپوں کے چلنے کی آواز آتی, ایسا عالم تھا. اس طرح سے جنگل میں دن گزارے, ایسی محنت. تو میرے شیخ فرمایا کرتے کہ اس کے جرے, ہندی کی ایک کہاوت ہے کہ اس کے جرے تو کس نہ بسائے, جو اللہ کے لیے اپنے کو جلائے گا نہیں تو اس کی خوشبو کیسے نہ پھیلے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو جلائے گا, جب کباب تلا جاتا ہے تبھی تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے, اور جو کباب تلا نہیں جاتا نا وہ خوبصورت زیادہ ہوتا ہے, لال لال ہوتا ہے, بڑا مزیدار لگتا ہے, لیکن جو اس کو کھائے گا سوتو کرے گا. لیکن جب وہ کباب تل جاتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. لیکن اب کھانا تو دور کی چیز ہے, اس کی خوشبو مست کرتی ہے. اگر ہندو خوشبو سونگ لے تو ہندو بھی کہے گا کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر, یہ کباب کی خوشبو نے تو مجھے مسلمان کر دیا. وہ کہے گا میری ماں کے گوشت کا کباب اتنا لذیذ ہوتا ہے. یہ عالم ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح سے جو عالم ہو, جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو کسی اللہ والے کے سامنے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہوں سے بچنے کے مجاہدے کی بھٹی میں اپنے کو جلا دے, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اختیار کر لے. فرمایا پھر اس کی خوشبو عالم میں کیسے نہ پھیلے گی. صحابہ نے دیکھو کیسے مجاہدات کی اور کیا عالم, کیا نتیجہ ملا. لیکن فرمایا ضروری ہے, کباب خود نہیں تلتا کہ کباب جا کر کڑھائی میں گر جائے یا توے پہ گر جائے اور گھی ڈل جائے, ایسا نہیں ہوتا کباب والے سے. لیکن کباب والا ایک کباب اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی نہیں تل سکتا کباب. یہ بھی فن کی چیز ہے, خراب کر دیتا ہے کباب. وہ سارا جل کباب جل جائے, کباب کو جلانا ہے لیکن کتنا جلانا ہے, جتنی ضرورت ہے. اگر زیادہ جل جائے تو کباب خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کباب اسپیشلسٹ کی جیسے کباب تلا جاتا ہے, کتنا گھی ڈالنا ہے, کتنی دیر میں اس کو پلٹنی دینی ہے, کتنی دیر میں اس کو جو ہے وہ کتنا گھی ڈالنا ہے, کیسے ڈالنا ہے, کتنا اس کو تلنا ہے, کتنی آنچ, آگ کی کتنی آنچ ہونی چاہیے, یہ سب فن کی چیز ہے کہ نہیں ہے. بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو مجاہدہ اختیار کرنا ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اختیار کر, کتنا مجاہدہ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. اب اس میں اتنا مجاہدہ زیادہ کر لیا تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ پتا یہ چلا کہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ حلال چیز بھی نہیں کھاتے, کہ جی ہم نے گوشت بھی نہیں کھانا. یہ باتیں ہے, اتنا ذکر ہے کہ ہر وقت ذکر ہی ذکر میں. جیسے ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ایک ہمارے پنجاب کے اندر میرا ایک جگہ جانا ہوا, تو ایک پیر صاحب کا بیان تھا, تو ان کے پیچھے ان کا مرید بیٹھا تھا. پیر صاحب کا بیان شروع ہوا, مرید نے جیب سے تسبیح نکالی اور تسبیح جو نکالنا شروع کی اتنی لمبی, فرمایا پتہ نہیں 500 یا 1000 دانے کی تسبیح تھی. اب پیر کا بیان ہو رہا ہے اور مرید کھٹاکٹ کھٹاکٹ لگا رہا. تو بعد میں نے اس سے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, تو پیر کا بیان ہو رہا ہے تو اپنے شیخ کا بیان سننے کے بجائے تو تسبیح لگا ہوا. تو اس نے کہا, بھائی کیا بات ہے, کیا کروں, شیخ کا وظیفہ اتنا ہے سارا دن میں پورا نہیں ہوتا, اور اگر عشاء کے اگر تسبیح پوری نہیں ہوئی تو عشاء کے بعد شیخ پوچھے گا, اگر نہیں ہوا تو پھر ڈانٹ پڑے گی اور سزا ملے گی. تو اس لیے میں پورا وظیفہ پورا کر رہا تھا وہ بیان کے دوران بھی. کیا عالم ہے, تو پتہ یہ چلا کہ مجاہدہ بھی ہو گیا, اعتدال ہونا چاہیے. اور ہمارے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, پہلے تو رکھی ایک تسبیح, کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح اللہ کا نام, ایک تسبیح استغفار, ایک تسبیح درود شریف, چار تسبیحات بمشکل 15 منٹ نہیں لگتے. اور پھر اس میں سے بھی فرمایا, کبھی بخار ہے, کبھی تھکاوٹ ہے, کوئی اور بات ہے, چلو آدھا کر لو, اگر آدھا نہیں ہوتا 33 دفعہ کر لو. ارے فرمایا اتنا بھی نہیں ہوتا ظالم تو 10 مرتبہ تو کر لو. لیکن فرمایا ناگا مت کرو, 10 مرتبہ کرو, ناگا مت کرو. کیوں؟ فرمایا کہ کبھی بیمار تھکاوٹ کوئی بات ہوتی ہے, روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا, تو کیا کرتے ہو, چائے بسکٹ کھاتے ہو, نہیں کھاتے, کہ پوری رات گزارنی ہے, چلو ایک کپ دودھ پی لو, چائے بسکٹ کھا لے. کیوں؟ تاکہ رات تو گزرے کہ نہیں گزرے. اب بیماری میں ہے سب سبھی سمجھاتے, اچھا بھائی زیادہ کھانا, روٹی مت کھاؤ, چائے بسکٹ تو کھا لو, ایک ٹوسٹ کھا لو, ذرا ایک پاپا کھا لو. تو فرمایا اسی طرح سے, کیوں؟ کیونکہ جسمانی جسم کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑی سی غذا کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح میرے شیخ نے فرمایا, جو ذکر میں ناغہ کرتا ہے اس کی روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی روح میں قوت اور طاقت باقی نہیں رہتی. اس نے فرمایا تھوڑا سا ہی ذکر صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا تو تعلق رکھو, چاہے تھوڑی دیر کا تعلق صحیح لیکن تعلق کو توڑو مت, چاہے کمزور تعلق صحیح لیکن اس تعلق کو باقی رکھو. پھر یہی تعلق, کیونکہ جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو نیا تعلق جوڑنا مشکل لگتا ہے, اگر کمزور ہو جائے تو اس کو نبھانا آسان ہوتا ہے. کمزور ہے اس کو بڑھا کے پھر اپنے معمولات پر پورے آ گئے. لہٰذا کسی شیخ کی رہبر میں یہ کام کرے. میرے شیخ اور مرشد نے سنایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دن تھا, گرمی کا زمانہ تھا, حضرت نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور چاندنی رات تھی. اب حضرت یہ نقشہ کہتے رہے, کیسے کہتے رہے, کیونکہ دیکھا تھا حضرت نے خود دیکھا, تب اس کا مزہ کچھ اور ہے, بیان کرنے کا مزہ, سننے کا مزہ کچھ اور ہے. اور اللہ والوں کے تذکرے سے ایک لذت خاص معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین, اللہ والوں کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. پھر حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جن کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے, فضلا عند وجودین, کہ جائے گا وہ جہاں رہتے ہوں گے وہاں رحمتوں کا کیا عالم ہوگا. جن کے تذکروں میں اتنا نور اور رحمت ہے تو اس جہاں وہ رہتے ہوں گے اس جگہ کا کیا عالم ہوگا. تو فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے اور چاندنی رات کی, ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور درخت وہ عیدگاہ جہاں حضرت نماز کی نماز ہوتی تھی, عیدگاہ میں درخت لگے ہوئے تھے جہاں حضرت نماز پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ درختوں میں سے چاند کی چاندنی چھن چھن کر آ رہی تھی. اب یہ سارا نقشہ کہتا ہے میرے مرشد نے. اور فرمایا کہ حضرت کا نور تعلق مع اللہ کا اور چاند کی چاندنی عجیب ایک منظر تھا. پھر حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے جب آوازین پڑھ لی, نماز مکمل کر لی, تو نماز کے بعد رخ میری طرف پھیرا, مڑے حضرت, اور پھر محراب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر حکیم اختر, میں اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں, میں اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں. حضرت رہتے تھے سرائے میر میں, آزم گڑھ کے قریب ایک بستی سرائے میر قصبہ, اور قصبے میں بھی جو قصبہ بستی تھی, بستی سے دور جنگل کی طرف پھیر. فرمایا کہ مغرب کے بعد وہاں کوئی آواز نہیں آتی تھی, سناٹا ہوتا تھا, جانوروں کی آواز آتی تھی کوئی کبھی کبھی, یا حضرت کے ذکر تلاوت اور ہاؤ ہو کی آواز آتی تھی بس, اور کوئی آواز نہیں ہوتی تھی وہاں پر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں, محراب کی طرف اشارہ کیا عید جا کے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا, بات سمجھ میں نہیں آئی نا محراب اور یہ. پھر حضرت پھلپری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا جب حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے سرائے مور میر میں, تو میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی, تو حضرت والا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو اسی محراب میں بیعت فرمایا اب میری زندگی کا آغاز تھا. فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے زندگی تو وہ زندگی ہے جو خالق زندگی پر فدا قربان ہو, اور جو زندگی خالق زندگی سے دور ہو وہ زندگی زندگی نہیں, اور خالق زندگی پر زندگی فدا کرنے کا سلیقہ ڈھنگ اور طریقہ یہ اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ والوں کے مشوروں سے اور اللہ تعالیٰ کے زیر تربیت جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اپنی اس سے حاصل نہیں ہوتی. میرے دادا حضرت فرمایا وہاں پر مجھے بیعت فرمایا یہ میری زندگی, اور یہ بات فرما کر میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت پھلپوری رونے لگے کہ فرمایا کہ دیکھو کتنی اپنے شیخ سے محبت اور جو بیعت کا تعلق اور زندگی کا آغاز کیا, تو اس کو فرمایا کہ اب میری زندگی شروع ہوئی. ورنہ زندگی کیا ہے, کھانا پینا اور لیٹری میں جمع کر دینا, جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پلیٹ میں سمیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ اور پھر فلیٹ میں لیٹ اور صبح لیٹرین میں گھسیٹ. فرمایا یہ زندگی بناتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس مطلب ایسی نہیں ہے زندگی. کھانا پینا برائے زندگی ہے, کھانا پینا برائے زندگی ہے اور زندگی برائے بندگی ہے, یہ حضرت کا جملہ ہے. کھانا پینا برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی. پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ حکیم الامت, اچھا تو میں یہ عرض کرتا کہ حضرت نے بیعت فرمایا, اچھا یہ بیعت کی حقیقت کیا ہے, جو خانقاہوں میں اولیاء اللہ بزرگان دین سے جو بیعت کی جاتی ہے, یہ بیعت اصل میں وہ سنت ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرماتے تھے, اور صحابہ کو جو بیعت فرماتے تھے اصل میں ان سے یہ بیعت ایک طرح کی توبہ ہے. یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرنا اپنے پرانے گناہوں سے, اور یہ عہد اور وعدہ کرنا اس اللہ والے کے ہاتھ پر, اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا کہ اور وعدہ اور ارادہ کرنا کہ میں آئندہ زندگی آپ کی رضا اور خوشی اور فرما برداری کے مطابق گزاروں گا, یہ ہے اصل میں بیعت. اور بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پیر کا پٹا گلے میں پڑ گیا, پیر کا پٹا گلے میں پڑ گیا بس اب تو جی ہمیں تو قید ہونا پڑے گا. یہ عجیب ایک لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بیعت ہم نے کرنی تو اب قید ہو جائیں گے بس, کہ کچھ بھی کرنا سکیں گے اور کوئی کام. یعنی بعضی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو جائیں گے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. عجیب دیکھیے جملہ, تو بھائی جب بیعت نہیں ہوگی تو گناہ نہیں چھوڑنے گا, وہ تو ہر حال میں چھوڑ لے. اور بازے پیر ہیں, اصل میں جعلی پیروں کا بھی چکر ہے نا, وہ بیعت کرنے کے بعد رجسٹر میں مرید کا نام لکھ لیتے اور اس کو ایک نمبر الاٹ کر دیتے, اور پھر ہر مہینے نذرانہ پہنچنا چاہیے. اصل میں ان چکر بازیوں سے بازے لوگ متنفر ہو گئے جعلی پیروں کی حرکات سے, کہ نہ نماز پڑھے نہ ذکر نہ تلاوت, اور نہ دین کی نہ سنت نہ شریعت نہ داڑھی نہ مونچھ. داڑھی ہے اور مونچھیں بھی بڑی بڑی رکھی ہے, داڑھی غائب ہے, شلوار ٹسے سے نیچے نماز بھی نہیں پڑھتے. اگر زیادہ بولے تو کوئی پیر سے پوچھ لے, حضور نالائق تجھے معلوم نہیں ہے میں مکے مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. ایسے ایسی چکر بازیاں کرتے کہ وہ لوگ بیوقوف, اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. ایسا. تو بیعت کی حقیقت یہ کہ اس اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرنا جیسے صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے, احادیث مبارکہ میں ذکر ہے اس کا. لیکن اس بیعت کا مقصد یہ ہے, اس بیعت کا مقصد ایک تو سنت پر عمل کرنا ہے, اور اس سے یہ مقصد ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کو اصل میں شیخ سے, اس مربی سے مشورہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور فرما برداری کے مطابق گزارنا, اس میں اس کی رائے رہنمائی اور مشورہ لینا, یہ اصل میں بیعت ہے. تم بیعت سے مقصود بیعت نہیں ہے, وہ تو سنت پر عمل کرنا ہے. بیعت سے مقصود آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور فرما برداری کے مطابق گزارنا, اور گناہ چھوڑنے کے متعلق اور گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدلنے کے متعلق مشورہ کرنا, اور اس کو مربی اور رہنما بنانا, یہ ہے اصل میں بیعت. اب آپ بتائیے اس میں کون سی شرعی ایسی چیز ہے؟ اور رہی بات وظیفہ ذکر, یہ تو قرآن پاک حدیث پاک کی چیزیں, لہٰذا آپ دیکھ لیجئے سنت پر عمل کرنا, یہ سب جو سکھایا جاتا ہے. دیکھیں کوئی ایسی بات ہو کہ علماء اس پر اعتراض کرے, ایسا نہیں. تو یہ وجہ ہے. تو بیعت حکیم الامت خامنی نے بیعت فرمایا حضرت. اچھا ایک عجیب بات ہے, آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک جتنے علماء کو دیکھ لیجئے جو مشہور, جن سے دین کا کام ہوا مشہور, یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے کسی کو اپنا بڑا اور رہبر بنایا. عجیب بات ہے, آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, پاکستان بننے سے لے کر آج تک یہاں پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان میں جھنڈا بلند کیا تھا جب پاکستان آزاد ہوا تھا, اور بنگلہ دیش میں جب ہماری حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا, وہ بنگلہ دیش میں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ جھنڈا بلند کیا تھا. یہ وہ حضرات ہیں جو کہ حکیم الامت حضرت سہارنپوری اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر داخل سلسلہ تھے, اور بیعت. یہ وہ حضرات, اور بھی جتنے مفتی شفیع صاحب, حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ, اور کیا نام ہے خیر محمد صاحب, مفتی محمد حسن امرتسری, امام عبدالحق صاحب, یہ جتنے وہ حضرات ہیں, یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے کسی کو اپنا بڑا بنایا, اپنے بڑے کسائے اپنے سر کے اوپر رکھا. کوئی ایک ایسا نہیں ہے, کوئی ایک ایسا نہیں جسے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی سہارنپور میں پڑھا, اور مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. دادا کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوا. جتنے مشاہر ہیں, امام غزالی, امام رازی, حکیم الامت خانوی, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, شیخ جنید بغدادی, کتنے شیخ عبد القادر جیلانی, معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمعین, یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کسی کو بڑا رکھا اور آیا رکھا, اور ان کے ہاتھ پر داخلے سلسلہ اور بیعت ہوئے, پھر ان کی رہنمائی میں اپنے دین کا سفر کا آغاز کیا اور دین کا سفر طے کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا مقامات عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹایا. لہٰذا یہ ہے بیعت. تو پھر حضرت پھلپوری نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا جب حکیم الامت نے مجھے بیعت کیا تو بیعت کے دوران میرا ایک امتحان لیا, اور وہ امتحان یہ تھا کہ جب حکیم الامت کے ہاتھ پر ہتھے رکھتے ہیں, ہاتھ پر ہاتھ میرے شیخ جس طرح بیٹھ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے, پھر حضرت سب کا ہاتھ رکھے, پھر حضرت دوسرا اپنا اوپر ہاتھ ایسے رکھتے, پھر خطبہ پڑھ کے پھر وہ بیٹھ کے الفاظ دہراتے. تو فرمائے کہ جب حکیم الامت کے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا تو حکیم الامت نے مجھ سے فرمایا, کہو کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. ایسے جملہ فرمایا, بیعت ہوتا ہوں میں اشرف علی کے ہاتھ پر. تو حضرت میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پوری نے یہ بات فرمائی کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس وقت کہا, یہ نہیں کہا کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. تو میں اگر میں یہ کہہ دیتا تو پیر بولتا کیسا پیٹ بھر کے جاہل ہے, گاؤں میں رہتے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کیسا ہوں. فرمایا کہ حضرت پھلپوری فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں نے یہ کہا کہ میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکات کے ہاتھ پر. اور میں شیخ اپنے کو تھوڑی بولے گا کہ میں حضرت حضرت مولانا شاہ اور دامت برکاتہم ہوں یہ بات کر رہا ہوں, یہ وہ تو اپنا نام لے گا. اور میں حکیم الامت نے وہ کام کیا جو ان کو کرنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ مجھے اللہ شاگرد اور مرید کو جو کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہ شیخ مرید کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام لے ادب سے اور القابات اور ادب سے نام لے, یہ تو مرید اور شاگرد کی ذمہ داری ہے. کیونکہ شیخ استاد تو اپنے کو نہیں بولے گا نا بھائی کہ میں حضرت اکبر بڑے مولانا صاحب دامت برکاتہم بول لو. فرمایا نہیں, حضرت نے فرمایا اشرف علی کے ہاتھ پر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری اتنی مدد فرمائی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے دیکھیے اس ادب پر خوش ہو رہے کہ ایک اللہ والے کا ادب کیا کہ وہ اشرف علی کو دیتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع تھا. تو لکھا آپ تصور فرمایا لکھو کہ معاہدہ صلح ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین اور مکہ کے اس کے درمیان. تو مشرکین اور کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ نے محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ کیوں لکھا, ہمیں اسی پر تو اعتراض اور جھگڑا ہے, حضرت علی سے لکھوا رہے تھے یہ معاہدہ. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے رسول اللہ کاٹ دو. سرور حضرت علی پر ایک تحقیق ساری ہو گئی اور ایک جوش تھی, فرمایا واللہ لا ابوکا, اگر آپ یہ آپ سے کہہ رہے کہ رسول اللہ کو مٹا دے اور آپ کا یہ انکار کر دے کہ آپ رسول خدا نہیں ہے, بے شک آپ رسول خدا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مٹائے گا نہیں, واللہ لا ابوکا, اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں مٹائے گا. اور حضرت علی نے مٹانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مٹا سکتا. تب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود نبی تھے نا, اور نبی اب مصیبت سے یہ کام کر سکتا ہے, امتی کے لیے اس پر شاپ اور بار تھا کہ امتی یہ کام کرے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا خلیفہ اور علم کا شہر اور علم کا دروازہ ایسا ہے جن کی فضیلت اتنی ہوتی, تو انہوں نے کیا فرمایا, عرض کیا کہ واللہ لا ابوکا, میں نہیں مٹا سکتا آپ کو اور اللہ بھی آپ کو نہیں مٹائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر اس کو مٹایا. سنے کہ تو یہ ہے کہ دیکھیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کچھ فرمایا بھی نہیں کہ کیا میں بول رہا ہوں حکم دے رہا ہوں مٹاؤ. تو میں سمجھ گئے کہ اس وقت جو کیفیت ان کے اوپر ساری ہے, اس کیفیت کے عالم یہ ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے. باقی کے بعض مرتبہ ایسے حالت ہوتی ہے, اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے اتنا درد ہو اور ایسا تعلق میں اللہ حاصل کرو کہ گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے گناہ نہ کر سکو. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ مٹا سکتے, قوت موجود تھی لیکن اس قوت کو استعمال کرنے کی قوت نہیں تھی. یہ جملہ سنیے گا, دیکھیے قدرت ہوتے ہوئے اس قدرت کو استعمال کرنے کی قدرت نہ ہونا یہ ایک عجیب چیز ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے وہ جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت بھی مٹا دیتے ہیں, اندر موجود ہوتے ہیں. جیسے کوئی بچہ سگریٹ پیتا ہو لیکن باپ کو دیکھتا ہے تو سگریٹ چھپا لیتا ہے اور نہیں پیتا, تو کیا اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے؟ لیکن کیوں استاد اور شیخ مربی اور ابا کے سامنے وہ عظمت کی وجہ سے, کیوں عظمت کی وجہ سے وہ اپنے کو مٹا دیتا ہے. تو کہتا ہے پیو, ارے کیا تمہارا ابا تو کچھ کہتا نہیں, پی لو کیا ہے, کیا میں جانتا ہوں میرا باپ مجھے کچھ نہیں کہتا, اور وہ اتنا کریم اور شریف النفس ہے اور کریم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اسی کرم ہی کی وجہ سے تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں باپ کے سامنے سگریٹ پھول جا سکوں. یہ شرافت کی چیز ہے, یہ بھی ایک شرافت کی چیز ہے. لہٰذا بعض لوگوں کی ایسی شرافت ہوتی ہے, سگریٹ پیتے ہیں لیکن ادبن کسی عالم کا یا امام کا یا کسی قوم کے شیخ کا ادبن سگریٹ کو ہوتے ہوئے بھی اس کو بجھا دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں صرف ادب کی وجہ سے. اور میں واللہ مسجد میں بیٹھا یہ ادب ایسی چیز ہے کہ اگر اس صرف ایک ادب کی وجہ سے جنت مل جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لکڑ ہا ایک منصور تھا پسینے والا, تو وہ امام وہ آیا نہر پر وضو کرنے کے لیے, نہر بہ رہی تھی, اب وضو کرنا تھا. تو تھوڑی دیر بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اور مجتہد اور ایک مسلک کے امام بھی ہے اور اکابر علماء اور اولیاء اللہ محدث عظیم, ان کی کتاب ہے مسند امام احمد, 50,000 حدیث ہیں اس کے اندر, کئی لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد کی, اور بہت بڑے عالم بہت بڑے اللہ والے. اب امام صاحب وضو کرنے کے لیے آئے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے آئے, تو وہ جو مزدور تھا اب پانی یوں بہ رہا تھا تو وہ ادھر بیٹھا تھا امام صاحب ادھر, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ امام صاحب عالم ہیں, ایک اللہ والے ہیں, ایک مجتہد ہیں, محدث ہیں, میرا وضو کا پانی ان کے پاس جا رہا ہے, حالانکہ ندی میں تو کوئی ایسا مستعمل پانی کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے, وہ اٹھ کر امام صاحب کے دوسری طرف چلا گیا کہ ان کا پانی میری طرف آئے. لہٰذا جب میرے شیخ فرماتے یہ واقعہ سنا ہے کہ جب اس کا انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں پوچھا کیا معاملہ, کہا میں تو بہت گنہگار خطاکار, لیکن صرف میری اس ایک بات پر کہ تو نے میرے ایک مقبول بندے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کیا, اس ادب کی وجہ سے میں تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں.
تو یہ ادب اتنی بڑی چیز ہے, عظیم و شان چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دے, جیسے اپنے ماں باپ کا ادب ہے, اپنے بڑوں کا ادب ہے, پھر ایک عمر میں ادب ہے, پھر عمر کا ادب, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, پھر ایک علمی اور تقویٰ کا ادب ہے, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور یہ ایک یہ چیز ایسی ہوتی ہے جس میں عمر کا بھی تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 16 برس کی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے ممبر تھے وہ 16 برس کی عمر میں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنے کل کے لوڈے کو آپ نے کہاں اپنی شورا میں بٹھا لیا اور اتنا آگے بٹھاتے ہیں جبکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے. فرمایا اس کی جو فہم ہے تم سمجھ نہیں سکتے, اس کی فہم کیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ کہتے ہیں. کہ اچھا ایک بات بتاؤ, جب سورہ فتح نازل ہوئی, سورہ نصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو اس سے تم لوگوں نے کیا مطلب لیا؟ اب سب خاموش. کہا کسی نے اپنی توجہ یاد پیش کی. پھر حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بتاؤ اے عبداللہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو تم نے کیا مطلب لیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے یہ مطلب لیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا. اور صحابہ یہ لکھی ہے بات تفسیروں کے اندر کہ آپ کے وصال کا وقت آ گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھو میری بھی یہی رائے ہے, یہ جو رائے لکھی ہے وہ میری بھی رائے, اس لیے میں نے تم کو بتا دیا. دیکھو اس سب کا علم اور فہم دیکھو کہ اس نے اس سورت کے نازل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اندازہ لگا. تو اس سے سوچو کہ اس کی فہم اور اس کا علمی مقام کیا چیز ہے, اس کو میں نے ایسے ہی نہیں آگے بٹھایا. تو بعض مرتبہ عمر چھوٹی ہوتی ہے, عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن تقویٰ اور علم کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے, یہ بھی اس کا ایک ادب ہے. لہٰذا دہلی کے اندر ایک بڈھا تھا, میرے شیخ کی ورکہ سنایا کرتے, ایک بڈھا جو ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جوان تھے, حضرت خوبصورت بہت تھے, مرزا مظہر جانے جانا بہت حسین تھے. عالمگیر بادشاہ جو گزرا ہمارا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے وہ, ان کے خالدات بھائی تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت حسین تھے. تو اپنی جوانی کا زمانہ تھا تو ان سے ایک بڈھا بیعت ہو گیا دہلی کا. اب دہلی کے لوگ تو زبان دانی میں اور چھیڑ چھاڑ میں بہت آگے, تو لوگوں نے چھیڑا کہ ہاں یہاں کوئی بڈھا نہیں ملا تھا جو جوان سے بیعت ہو گئے ہمیں, یہ خاص چیز ہے. تو اس بڈھے نے کیا جواب دیا؟ آہ میرے شیخ فرماتے ہیں اس بڈھے نے کہا کہ جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے, گھر جواب یہ ہے لیکن میرا بھی ہے. تو بات کیا ہے, ادب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. معرولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کو مانگا کرو, اے خدا جو ہے توفیق سے ادب, کہ بے ادب محروم من فضل رب, کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و مہربانی سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرب خاص اور تعلق خاص, صحبت اہل اللہ اور کمال صحبت اور کمال تقویٰ اور کمال تعلق مع اللہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دے, تاکہ اللہ والے بن کر جیے اور اللہ والے بن کر مرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے.